24 घंटे पर खबर रखती है।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9, भारत में 9:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदारती इंतखाबात बराए 2020 के लिए मंगल को होने वाली वोटिंग के बाद नतायज की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। अब तक 44 रियासतों के नतायज आ चुके हैं और मजीद 6 रियासतों के नतायज आना अभी बाकी हैं। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 253 और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। अमरीका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आवाम के वोटों के जरिए नहीं होता। आवाम अपने वोटों के जरिए 538 इलेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। अमरीका के सदर का इंतखाब इन इलेक्टर्स के वोट के जरिए ही होता है। सदर के इंतखाब के लिए कम से कम 270 इलेक्टर्स दरकार होते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात के अलावा कांग्रेस के ऐवान बाला सेनेट में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। दोनों जमातों की ये कोशिश है कि वो सेनेट पर कंट्रोल हासिल करें ताकि मुंतखब सदर को फैसला साजी में आसानी हो सके। 100 रुकनी सेनेट की 35 नशस्तों पर होने वाले मुकाबलों में कहीं से डेमोक्रेट्स जबकि बाज नशस्तों पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ताहम रियासत नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में कांटे का मुकाबला है। तजियाकारों के मुताबिक मंगल को 35 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में से 7 नशस्तों पर मुकाबला सख्त था। सेनेट में किसी भी जमात की अक्सरियत का मतलब है कि इस जमात के मुंतखब होने वाले सदर को फैसला साजी और दीगर अहम तायनातियों के लिए सेनेट की हिमायत भी मिल जाती है और यही वजह है कि दोनों जमातें सेनेट में अक्सरियत के हुसूल के लिए जोर लगा रही हैं। क्योंकि अगर दोनों जमातों के सेनेट में 50-50 अराकीन हों तो टाई की सूरत में अमरीकी नायब सदर फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। माहरीन के मुताबिक जॉर्जिया में दोनों सेनेट की नशस्तों के नतायज से सेनेट में कंट्रोल का फैसला हो सकेगा। अमरीका के सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती पर तहफ्फुज़ात का इजहार करने वाली सदर ट्रंप की जमात ने 3 रियासतों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया में अदालत से रुजू कर लिया है। रिपब्लिकन पार्टी की इंतखाबी मुहिम का कहना है कि पेंसिल्वेनिया और निवाडा में रिपब्लिकन जमात के नुमाइंदों को वोटों की गिनती के मकाम तक रसाई के लिए भी अदालत से रुजू किया गया है। पेंसिल्वेनिया में रियासती हुक्काम का कहना है कि मंगल को डाक के जरिए पोस्ट किए गए और 6 नवंबर तक मौसूल होने वाले वोट्स को वो गिनती में शुमार करेंगे। इंतखाबी मुहिम के मैनेजर बिल स्टेपियन का कहना है कि वो रियासत विस्कॉन्सन में वोटों की दोबारा गिनती का भी मुतालबा करेंगे। दूसरी तरफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का बुध को कहना था कि तमाम रियासतों में वोटों की गिनती का अमल जारी रहना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमसे जमहूरियत को दूर ले जाए। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में बुध के रोज एहतजाजी मुजाहरों में सदारती इंतखाब में डाले गए वोटों की मुकम्मल गिनती पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप के हामियों ने मिशिगन और एरिजोना में वोटों की गिनती के मराकज के बाहर रैलियां निकाली। न्यूयॉर्क में पुलिस ने बुध की रात पुरअमन मुजाहरों के बाद दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया है। हुक्काम का कहना है कि एक छोटे ग्रुप ने इन पुरअमन मुजाहरों में खलल डालने के लिए कूड़े को आग लगाई और ओहदेदारों के साथ झड़पें की। मुजाहरीन ने शिकागो, लॉस एंजलिस, सिएटल, ह्यूस्टन, पिट्सबर्ग, मिनियापोलिस और सैंटियागो में मार्च किया। वोटों की गिनती का मुतालबा करने के अलावा मुजाहरीन ने नस्ली अदम मसावात की जानिब तवज्जो दिलाई, जो अमरीका में इस साल मुतअद्दिद मुजाहरों का मौजू रहा है। ओरिगन में गवर्नर केट ब्राउन ने नेशनल गार्ड्स को फाल किया और पोर्टलैंड में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। अमरीका में होने वाले सदारती इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। अभी तक किसी भी उम्मीदवार के हक में कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया है। ताहम पाकिस्तान में गुज़श्ता 40 साल से क़याम पज़ीर तकरीबन 30 लाख अफगान मुहाजरीन का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है कि कौन अमरीका का अगला सदर मुंतखब होता है। इस्लामाबाद में मुकीम अफगान मुहाजरीन का कहना है कि वो चाहते हैं कि जो भी मनसबे सदारत संभाले वो रवां साल फरवरी में किए जाने वाले दोहा मुआहदे की पासदारी रखे। خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں امریکی انتخابات کی خبروں سے۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب 2020 کے لیے منگل کے روز ہونے والی ووٹنگ کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 44 ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں اور مزید 6 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن 253 اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 213 الیکٹرل ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ صدر کے انتخاب کے لیے کم از کم 270 الیکٹرل ووٹ چاہیے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی کاملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے مائک پینس نائب صدارت کے امیدوار ہیں۔ امریکہ کے انتخابات میں تقریباً 10 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز نے ارلی ووٹنگ کے ذریعے پہلے ہی حق کی رائے دہی استعمال کر لیا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے علاوہ کانگریس کے ایوان بالا سینٹ میں بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ دونوں جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ سینٹ پر کنٹرول حاصل کریں تاکہ منتخب صدر کو فیصلہ سازی میں آسانی ہو سکے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
100 رکنی سینٹ کی 35 نشستوں پر ہونے والے مقابلوں میں کہیں سے ڈیموکریٹس جبکہ بعض نشستوں پر ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، تاہم ریاست نارتھ کیرولینا اور جارجیا میں کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے۔ سب کی نظریں ریاست میں ہونے والے سینٹ الیکشن پر مرکوز تھیں، جس میں آخر کار ایک نشست کا فیصلہ ہو گیا اور ریپبلکن سینیٹر سوزن کولنز نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد ڈیموکریٹ امیدوار سارا گارڈین کو شکست دے دی۔ خیال رہے کہ سوزن کولنز وہ واحد ریپبلکن سینیٹر تھیں جنہوں نے سپریم کورٹ کی جج ایمی کونی بیرٹ کی توثیق کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق منگل کو 35 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں سے 7 نشستوں پر مقابلہ سخت تھا۔ فی الوقت ریپبلکن پارٹی کے پاس سینٹ میں 53 جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 47 اراکین ہیں۔ سینٹ میں کسی بھی جماعت کی اکثریت کا مطلب ہے کہ اس جماعت کے منتخب ہونے والے صدر کو فیصلہ سازی اور دیگر اہم تعیناتیوں کے لیے سینٹ کی حمایت بھی مل جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں جماعتیں سینٹ میں اکثریت کے حصول کے لیے زور لگا رہی ہیں۔ سینٹ میں اکثریت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کو صدر ٹرمپ کی جیت کی صورت میں 4 جبکہ جو بائیڈن کے جیتنے کی صورت میں مزید 3 نشستیں درکار ہیں، کیونکہ اگر دونوں جماعتوں کے سینٹ میں 50-50 اراکین ہوں تو ٹائی کی صورت میں امریکی نائب صدر فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے امکانات ہیں، مگر وائٹ ہاؤس میں اگلے مکین کے لیے سینٹ میں اکثریت ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اہم ہوتی ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی رہنما سینیٹر مچ میکونل ریاست کینٹکی سے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو شکست دے کر 7ویں مرتبہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لنزے گراہم ساؤتھ کیرولائنا سے ڈیموکریٹک امیدوار کو شکست دے کر دوبارہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جارجیا میں سینٹ کی دونوں نشستوں کے نتائج سے سینٹ میں پارٹی کنٹرول کا فیصلہ ہو سکے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی پر تحفظات کا اظہار کرنے والے صدر ٹرمپ کی جماعت نے 3 ریاستوں پینسلوینیا، مشیگن اور جارجیا میں عدالت سے رجوع کر لیا۔ ریپبلکن پارٹی کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ پینسلوینیا اور نیواڈا میں ریپبلکن جماعت کے نمائندوں کو ووٹوں کی گنتی کے مقام تک رسائی کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست مشیگن میں دائر کردہ درخواست میں کہا گیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی موجودگی میں ووٹوں کی گنتی کے دوران غیر جانبدار مبصرین موجود نہیں تھے۔ پینسلوانیا میں ریاستی حکام نے کہا ہے کہ منگل کو ڈاک کے ذریعے پوسٹ کیے گئے اور 6 نومبر تک موصول ہونے والے ووٹس کو وہ گنتی میں شمار کریں گے۔ دوسری طرف صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ تمام ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہم سے جمہوریت کو دور لے جائے۔ امریکہ میں ہر انتخابات میں بذریعہ ڈاک موصول ہونے والے ووٹوں کی تصدیق میں قدر زیادہ وقت لگتا ہے، تاہم اس سال کرونا وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر ڈاک کے ذریعے موصول ہونے والے ووٹوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے پہلے کی نسبت بھی زیادہ وقت لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی عوام میں انتخابی نتائج جاننے سے متعلق بے چینی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں بدھ کے روز احتجاجی مظاہروں میں صدارتی انتخاب میں ڈالے گئے ووٹوں کی مکمل گنتی پر زور دیا گیا، جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کے حامیوں نے میشیگن اور ایریزونا میں ووٹوں کی گنتی کے مراکز کے باہر ریلیاں نکالی۔ نیو یارک میں پولیس نے بدھ کی رات کو پر امن مظاہروں کے بعد درجنوں افراد کو گرفتار کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹے گروپ نے ان پر امن مظاہروں میں خلل ڈالنے کے لیے کوڑے کرکٹ کو آگ لگائی اور عہدیداروں کے ساتھ جھڑپیں کی۔ مظاہرین نے شکاگو، لاس اینجلس، سیئٹل، ہیوسٹن، پٹسبرگ، پولیس اور سین ڈیگو میں مارچ کیا۔ ووٹوں کی گنتی کا مطالبہ کرنے کے علاوہ مظاہرین نے نسلی عدم مساوات کی جانب توجہ دلائی، جو امریکہ میں اس سال متعدد مظاہروں کا موضوع رہا۔ اوریگون میں گورنر کیٹ براؤن نے نیشنل گارڈ کو فعال کر دیا اور پورٹ لینڈ میں پولیس نے گرفتاریاں بھی کی۔ صدر ٹرمپ کے حمایتی ڈیٹرائٹ میشیگن میں ووٹوں کی گنتی کے مراکز کے باہر جمع ہوئے اور گنتی روکنے کا مطالبہ کیا۔ بعدازاں انہوں نے فینکس، ایریزونا میں چوری روکنے کے نعرے بھی لگائے۔ امریکہ کے حکام نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کسی غیر ملکی مداخلت کے شواہد نہیں ملے۔ سیکیورٹی حکام کے بقول امریکہ کے مخالف کسی بھی ملک کی جانب سے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی نشاندہی نہیں ہوئی، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی عوام کے ووٹ سے ہی اگلا صدر منتخب ہوگا۔ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر ایجنسی CISA کے سربراہ کرسٹوفر کریبز نے بدھ کی شب جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کسی غیر ملک کے دشمن نے امریکیوں کو ووٹ ڈالنے یا ووٹوں کی گنتی میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اسی نوعیت کی یقین دہانی 3 نومبر کو پولنگ ختم ہونے کے بعد بھی سیکیورٹی حکام نے کرائی تھی۔ امریکہ کے سائبر کمانڈر جنرل پال نگوسونی نے کہا تھا کہ ہم نے گزشتہ کئی ہفتوں اور مہینوں کے دوران انتخابات میں غیر ملکی مداخلت روکنے کے لیے جو اقدامات کیے تھے اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے۔ امریکہ میں سائبر سیکیورٹی حکام کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب انتخابات میں ووٹوں کی گنتی نہایت اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ انتخابات سے ایک ہفتہ قبل امریکی حکام نے بتایا تھا کہ ایران اور روس نے ان کمپیوٹرز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جو ووٹروں کو ووٹر رجسٹریشن ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ حکام نے کہا کہ کچھ ایرانی ہیکرز نے ایک کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر کے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی، تاہم فوری طور پر اس کی نشاندہی کر کے اسے بند کر دیا گیا، لہٰذا اس کا الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو طلب کیا، جو کہ ایران اور امریکہ میں سفارتی تعلقات موجود نہ ہونے کے باعث ایران میں امریکہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت پر جب امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے روزنامہ عرب نیوز کو بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جو بھی امیدوار جیتے گا اسلام آباد اس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور واشنگٹن میں پاکستان کی سابق سفیر شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کسی بھی فریق کی حمایت اظہار نہیں کیا۔ ان کے بقول اس بات کا فیصلہ امریکی عوام کو کرنا ہے کہ ان کے ملک کا آئندہ صدر کون ہوگا اور ہم اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تہران کی واشنگٹن پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ان کے بقول ایران کی پالیسی واضح ہے اور اس پر کسی فرد کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ادھر افغانستان میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے نتائج کا افغان امن عمل پر اثر مرتب ہوگا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو جاری رکھیں گے، لیکن اگر ان کے مد مقابل جو بائیڈن کامیاب ہوتے ہیں تو پھر افغانستان کے امن عمل کے لیے نئی پالیسی کی تشکیل میں وقت لگے گا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت صدارتی انتخاب کے حتمی سرکاری نتائج کے اعلان سے قبل اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرے گی۔ اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی رپورٹیں۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان راہداری یعنی سی پیک کے منصوبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور 7 سال پہلے شروع ہونے والے سی پیک منصوبوں کے تحت پاکستان میں $25 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے کہا کہ سی پیک کے پہلے مرحلے میں ان کے بقول توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے مقامی طور پر روزگار کے 70,000 کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ چین دوسرے ملکوں کی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی بی آر آئی کے منصوبوں میں شمولیت کا خیر مقدم کرے گا، کیونکہ ان کے بقول اس تعاون کی وجہ خطے اور خطے سے پار خوشحالی، استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چین کی وزارت خارجہ کا سی پیک کی افادیت سے متعلق بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب پاکستان کے اندر اور باسل کے سی پیک سے متعلق شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں، اور تجزیہ کاروں کے بقول بیجنگ کا سی پیک منصوبوں سے متعلق بیان بیجنگ کی طرف سے اس بات کا اعادہ ہے کہ سی پیک منصوبے مکمل کرنا ہی چین اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہے۔ محمد جلیل اسلام آباد سے تفصیل بیان کرتے ہیں۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وان وین بن نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت اب تک ان کے بقول کئی منصوبوں میں پیش رفت ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں اب تک 25 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ بدھ کو معمول کی بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سی پیک کے تحت بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے منصوبے مکمل ہونے سے پاکستان میں روزگار کے 70,000 براہ راست مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ بالقوامی امور کے تجزیہ کار حسن اسری کا کہنا ہے کہ سی پیک کی افادیت سے متعلق چینی وزارت خارجہ کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب کئی حلقے سی پیک منصوبوں سے متعلق اپنے شکوک کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ منصوبے سست روی کا شکار ہیں۔
دیکھیے نا، اس پہ ڈبیٹ تو چلتی رہتی ہے نا، مثلا انڈیا ہے، امریکہ کے مختلف حلقے ہیں، گورنمنٹ نہ صحیح، وہ اس پہ شکوک کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں نا، اور پاکستان میں اپوزیشن کہتی ہے کہ گورنمنٹ کام صحیح نہیں کر رہی، اس کی چائنا جو ہے اس کی دلچسپی کم ہو رہی ہے، تو اس قسم کے بیانات وقتاً فوقتاً چلتے ہیں۔ تو ان بیانات کو کاؤنٹر کیا ہے چائنا نے کہ وہ اس کو مکمل کریں گے۔
تجزیہ کار حسن اسکری کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کی بر وقت تکمیل ان کے بقول نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔
اس میں جو ویسٹرن چائنا ہے، شنجیانگ ریجن ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ کوریڈور اہم نظر آتی، کیونکہ ایک سی ایکسس جو ہے ان کو مل جاتا ہے ویسٹرن چائنا کے لیے، جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی جو اصل پورٹس ہیں وہ تو ادھر جا کے ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہیں، تو اس لیے چونکہ اس میں ان کا بھی ڈائریکٹ فائدہ ہے عام ٹریڈ کے علاوہ، تو اس وجہ سے وہ اس پروجیکٹ سے بہت سیریس ہیں۔
دوسری طرف چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی تیسرا ملک سی پیک کے منصوبوں کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے تو ان کے بقول بیجنگ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ ان کے بقول ایران، افغانستان کے علاوہ کئی دیگر ملک بھی سی پیک میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
اگر ایران، پاکستان، چائنا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ تو بہت سارے ایریاز میں کر سکتے ہیں، اور چائنا اگر اپنی فائنینشیل پاور کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے جیسے امریکہ نے پچھلے 50-60 سالوں میں کیا ہے، تو انٹیگریشن کا ایک نیا بلاک تو بنتا ہے اس میں، آپ رشیا کو شامل کر لیں، تو جتنے بھی ممالک اس انٹیگریٹڈ گروپ میں حصہ لیں گے ان سب کی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، کچھ نہ کچھ ان کے انٹرسٹ سرو ہوں گے اس کے اندر۔
تجزیہ کار حسن اسکری کا کہنا ہے کہ ان کے بقول شاید بیجنگ سی پیک کے منصوبوں کو وسط ایشیائی ممالک تک وسعت دینے میں دلچسپی رکھتا ہو، لیکن ان کے بقول یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب افغانستان میں پائیدار امن قائم ہوگا۔
اور میرا خیال ہے ان کی تھنکنگ شاید چائنیز کی یہ ہو جو اب نہیں کہہ رہے کہ اگر افغانستان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اگر لنک اپ کرنا چاہے گوادر سے، جو کہ ظاہر ہے افغانستان کے تھرو ہوتی ہے، افغانستان سے وہ چمن کا جو راستہ ہے اس سے آپ لنک اپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو دور کی بات ہے۔ تیسرا کنٹری ایران، افغانستان ان کے ذہن میں ہے کہ اگر وہ شامل ہونا چاہے، فائدہ اٹھانا چاہے، تو اس میں چائنا بھی ویلکم کرے گا اور پاکستان بھی، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن کا کہنا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی وجہ سے ان کے بقول پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 1-2% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف امریکی عہدیدار سی پیک کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ منصوبے پاکستانی معیشت کے لیے بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن چین اور پاکستان ایسے تحفظات کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قومی ادارہ برائے احتساب نے بلوچستان کے علاقے چاگی میں سونا نکالنے کے ایک بڑے منصوبے ریکوڈک کے حوالے سے 30 سالہ ریکارڈ کے ذریعے کھربوں روپے کی کرپشن کی چھان بین کے بعد سابق گورنر اور چیف سیکرٹری سمیت 26 افراد کے خلاف کوئٹہ کی احتساب عدالت میں ریفرنس کیا ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
قومی ادارہ برائے احتساب نیب بلوچستان نے گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے چاغی میں سونا نکالنے کے ایک بڑے منصوبے ریکوڈک کے حوالے سے 30 سالہ ریکارڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کے کرپشن کی چانبین کا دعویٰ کیا ہے۔ نیب کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نیب نے ملزمان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اور شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ترجمان کے بقول تحقیقات کے بعد نیب نے بلوچستان کے سابق اعلی عہدیداران سمیت 26 افراد کے خلاف ایک تاریخی ریفرنس دائر کیا ہے۔ نیب کے ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزمان نے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے قومی مفادات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ جمعرات کی صبح کوئٹہ میں احتساب عدالت کے جج منور شاوانی کی عدالت میں سابق گورنر امیر الملک مینگل، سابق چیف سیکرٹری کے بی رند سمیت محکمہ معدنیات، محکمہ مال سمیت دیگر محکموں کے 26 سابق اعلی افسران کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے۔ نیب بلوچستان کو مذکورہ افسران کے خلاف انکوائری کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، جس پر نیب نے کارروائی کا آغاز کیا۔ نیب حکام کے مطابق ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور گواہان کے بیانات سے چشم کشا حقائق سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق ٹی سی سی کے کارندے بھی سرکاری ملازمین کو رشوت دینے اور ناجائز طور پر مفادات حاصل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ادھر احتساب عدالت نے فریقین کو 18 نومبر کے آئندہ سماعت کے لیے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، بالخصوص افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں نامعلوم افراد یا گروہوں نے مخلوط نظام تعلیم اور خواتین کے خلاف پراسرار طور پر دھمکی آمیز خطوط تقسیم کیے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت ان عناصر کی سرکوبی کے لیے اقدامات اٹھانے کے دعوے کرتا رہا ہے، مگر ایک ایسے وقت میں جب سرحد پار افغانستان میں چند روز قبل کابل یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کا نشانہ خواتین، اساتذہ اور طالبات بھی تھیں، اس قسم کے دھمکی امیز خطوط کی تقسیم سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خیبر پختونخوا کی مختلف، بالخصوص افغانستان کے ساتھ ملحقہ اضلاع میں پراسرار طور پر خواتین کے بازاروں میں جانے اور مخلوط تعلیم کے خلاف دھمکی آمیز خطوط جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ خطوط ایک ایسے وقت جاری کیے جاتے ہیں جب چند روز قبل ملحقہ افغانستان کے صدر مقام کابل کی یونیورسٹی میں کتابوں کے نمائش کے موقع پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے خواتین، اساتذہ اور طالبات سمیت کم از کم 28 افراد کو ہلاک اور 30 سے زیادہ کو زخمی کر دیا ہے۔ چند روز قبل ضلع دیر پائی میں پراسرار طور پر تقسیم کیے گئے دھمکی آمیز شبنامے میں مخلوط تعلیم کی مخالفت کرتی ہوئی نامعلوم عسکریت پسندوں نے لوگوں کو لڑکیوں اور خواتین کو تعلیمی اداروں میں داخلے اور جانے سے روکنے کی ہدایت کی ہے۔ بالکل اسی قسم کے دھمکی آمیز شبنامے اور پراسرار خطوط شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، مگر روپوش کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ایک بیان میں چند روز قبل افغانستان سے ملحقہ ضلع لوئر دیر میں مخلوط تعلیم کے خلاف ان کے نام سے جاری کردہ بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ کلدن تنظیم کے لاتعلقی کے اعلان کے بعد اس قسم کی دھمکی آمیز خطوط اور شبناموں کی تقسیم سے لوگوں میں خوف و ہراس کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ناہید افریدی نے مخلوط تعلیم کے خلاف دھمکی آمیز خطوط کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
اس لیے مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہم لوگ دوبارہ پتھر کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں۔ مخلوط تعلیم سے کوئی ایسا میرا خیال نہیں ہے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب نے مخلوط، میں نے بھی خود پشاور یونیورسٹی سے پڑھا ہے، تو اس میں کوئی ایسی کوئی برائی ہے ہی نہیں، نہ تو ہمارے مذہب نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آگے نہ دنیا کے ساتھ نہ ہم نہ چل سکے۔ ان کے مقاصد اور کچھ بھی نہیں، یہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے ان دھمکی آمیز خطوط اور شبناموں کے بارے میں کہا،
دیکھیں یہ ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی لیٹر بازیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے۔ ہم آلریڈی اس کے اوپر ہیں، پولیس اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل الرٹ ہیں اس معاملے میں، اور اس طرح کی کسی بھی دھمکی آمیز خطوط اور اس کے پریشر میں ہم نہیں آئے۔
ماضی قریب میں بھی خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں لگ بھگ 1500 اسکولوں کو عسکریت پسندوں نے بارودی مواد یا آگ لگا کر نقصان پہنچایا تھا۔ صرف 7 قبائلی اضلاع اور 6 سابقہ نیم قبائلی علاقوں میں حکومت نے 436 اسکولوں کی اثرینو تعمیر یا مرمت مکمل کی ہے جبکہ 75 زیر تعمیر ہے. تباہ یا جزوی طور پر متاثر ہونے والے ان تعلیمی اداروں میں زیادہ تر خواتین کے اسکول تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1302 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے. ایک دن قبل بھی 1300 سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے. ملک بھر میں زیر علاج افراد کی تعداد 15317 تک پہنچ گئی. ان میں 827 انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں. امریکہ میں گزشتہ 3 دن میں 278,000 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں ریکارڈ 102,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ میں وبا سے 94,87,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں وفا سے 4,81,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 12,25,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں دنیا بھر میں مجموعی طور پر ریکارڈ 685,295 کیسز رپورٹ ہوئے. امریکہ کے اٹلانٹک میگزین کے تشکیل کردہ کوٹ 19 ٹریکنگ پروجیکٹ کے مطابق امریکہ میں بدھ کے روز پہلی مرتبہ کرونا وائرس کے کیسز کی یومیہ تعداد میں 100,000 سے زائد کا اضافہ ہوا. اس پروجیکٹ کے مطابق اس روز ایک روز میں 50,000 نئے مریض اسپتال میں داخل ہوئے. کرونا وائرس کی دوسری لہر کے اثرات یورپ میں بھی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں. اٹلی کے وزیر اعظم نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر 3 سطحوں پر مشتمل پابندیوں کے نئے نظام کا اعلان کیا ہے. اس نئے نظام کے تحت اٹلی کے 20 علاقوں کو 3 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے جو سرخ، نارنجی اور زرد زون کہلاتے ہیں. سرخ زون میں پابندیاں شدید ترین ہوں گی جبکہ زرد زون میں پابندیاں سب سے نرم ہوں گی. تاہم اٹلی کے تمام علاقوں میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے. تمام میوزیم اور خریداری کے مراکز بند ہیں اور اسکولوں میں تعلیم ورچوئل انداز میں ہی دی جا رہی ہے. یہ نئی پابندیاں جمعے کے روز سے نافذ العمل ہوں گی جو 3 دسمبر تک جاری رہیں گی. اٹلی کے علاوہ برطانیہ، جرمنی اور بیلجیم میں سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں. اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے کچھ اور عالمی خبریں پیش کریں. فرانس اور آسٹریا میں دہشت گرد کارروائیوں کے بعد برطانیہ نے ملک میں کسی دہشت گرد خطے کا درجہ بڑھا کر شدید کر دیا. یورپی لیڈروں نے ان حملوں کے تناظر میں یکجہتی پر زور دیا. برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں انتباہ کا درجہ بلند کرنے کا اعلان کیا. داخلی امور سے متعلق برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی MI5 کے مطابق چوتھے درجے کے انتباہ سے مراد یہ ہے کہ کسی دہشت گرد حملے کے خطرے کا امکان بہت زیادہ ہے. برطانیہ میں انتباہ کے 5 درجوں میں یہ چوتھے درجے کا انتباہ ہے. لندن میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کہا کہ MI5 کے جوائنٹ ٹیرر انٹیلیجنس سینٹر نے فرانس کے شہر نیس میں ایک چیچن باشندے کے ہاتھوں چاقو کے وار سے ہلاک کرنے اور پھر پیر کے روز ویانا میں ایک جہادی کے طور پر شناخت کیے جانے والے شخص کے ہاتھوں 4 لوگوں کو گولی مارنے کے واقعات کے بعد انتباہ کا درجہ بلند کر دیا ہے. پریتی پٹیل کہتی ہیں کہ اس الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چوکنا رہنا ہوگا، نہ کہ خوف زدہ. ان کا کہنا ہے کہ یہ انتباہ ایک احتیاطی قدم ہے. پٹیل نے کہا کہ برطانوی عوام اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی اور پولیس کے مختلف محکمے انہیں ملک بھر میں واضح طور پر اقدامات کرتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے اپنے ٹویٹر پیغام میں پٹیل نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ چوکن نہ رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ آسٹریا میں 4 شہریوں کی ہلاکت کے بعد وہاں کے چانسلر کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں بلکہ یہ ہماری تہذیب اور جہالت کے درمیان جنگ ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ نفرت پر مبنی حملہ تھا، ہماری بنیادی اقدار پر حملہ تھا اور یہ ہماری طرز زندگی اور ہماری جمہوریت پر حملہ تھا جس میں ہر انسان برابر ہے. یورپی لیڈروں نے ان حملوں کے تناظر میں یکجہتی پر زور دیا ہے. فرانس کے صدر کا کہنا تھا کہ ہمارے دشمن اس خطے پر حملہ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، ان کا اصل ہدف یورپ ہے. انہوں نے کہا کہ یورپ ثقافت، آزادیوں اور اقدار کی سرزمین ہے اور ہم انہیں اس کی جگہ نہیں دیں گے. آسٹریا کے حکام نے کہا کہ وہ تفتیش کر رہے ہیں کہ ویانا میں ہونے والے حملے میں کیا 1 سے زیادہ افراد ملوث تھے. حالیہ دنوں میں یورپ میں ہونے والے حملوں کا تازہ ترین واقعہ ہے. اور ترکی کے تیسرے سب سے بڑے شہر ازمیر میں جمعے کے روز آنے والے شدید زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 116 تک پہنچ گئی ہے۔ بدھ کے روز ریسکیو ٹیموں نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے اور لوگوں کی تلاش کا کام مکمل کر لیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7 ریکارڈ کی تھی، تاہم دیگر ایجنسیوں نے اس کی شدت تھوڑا کم ریکارڈ کی۔ ترکی کے ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ پریزیڈنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ازمیر میں زلزلے سے منہدم ہونے والی 17 عمارات میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب تک ان عمارات سے 107 افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے۔ زخمی ہونے والے 1035 افراد میں سے 137 ابھی تک ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز کابینہ کے اجلاس کے بعد اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک آخری بچ جانے والے شخص کو ملبے سے نہیں نکالا جاتا تب تک ریسکیو کاروائیاں جاری رہیں گی۔ ریسکیو ورکروں کے جوش و جذبے میں منگل کے روز اس وقت اضافہ ہو گیا تھا جب انہوں نے 91 گھنٹوں کے بعد ایک 3 سالہ بچی کو ملبے کے اندر سے زندہ نکال لیا۔ زلزلے کے جھٹکے پوری مغربی ترکی سمیت یونان میں بھی محسوس کیے گئے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بھی جھٹکے محسوس ہوئے اور زلزلے کے بعد سینکڑوں آفٹر شاکس بھی آئے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے۔ سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں سے ترتیب دیے ہوئے نیوز شو میں اب ہم پیش کر رہے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے میڈیا میں اور رائے عامہ کے جائزوں میں کی جانے والی پیش گوئیوں کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نفیسہ ہودبائے نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا گیا ہے، جو ووٹ دہندگان کی بڑی تعداد اور ووٹوں کی گنتی کے مختلف طریقہ کار کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ ایک طرف جہاں امریکہ کی وسطی اور جنوبی ریاستوں نے صدر ٹرمپ کو بڑی اکثریت سے جتوایا، تو دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کے روایتی حلقے بشمول مشرقی اور مغربی ریاستوں نے جو بائیڈن کو بڑی تعداد میں ووٹ دے کر کامیاب کیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا ترقی پسند گروپ جو برنی سینڈرز کی حمایت کرتا ہے نے اس سال جو بائیڈن کی حمایت کی۔ ان کے نیو یارک میں عہدیدار علی اکبر مرزا نے بتایا کہ اس مرتبہ ڈیموکریٹس کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہو گئے تھے کہ وہ ریپبلکنز کے مقابلے میں بڑے مارجن سے جیتیں گے۔
سب سے بڑی کوتاہی تو وہی ہوئی جو 2016 میں مسٹیک کی تھی ڈیموکریٹس نے، تو بڑی غلطیاں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ ریپبلکن ووٹس پہ انحصار کیا تھا، اور اس دفعہ انہوں نے پھر ریپبلکن ووٹس پہ انحصار کیا۔ لنکن پروجیکٹ سے ان کو توقع تھی کہ ملینز آف ریپبلکن جو ہے وہ آ کر ووٹ دے دیں گے بائیڈن کو، اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے پروگریسو ایلیمنٹس جو بہت بڑا بلاک ہے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرس کا، ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی پروگریسو پالیسیز کو نہیں اپنایا۔
کیا دیکھا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے ووٹرز کون تھے؟
اس وقت تو ڈیموکریٹس کے ووٹرز وہ تھے جو COVID-19 کی وجہ سے جو جس طرح ٹرمپ نے ہینڈل کیا اس کو، اس سے مطمئن نہیں تھے۔ پیس ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تو ظاہر ہے پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہیں یا سوئنگ ووٹرز ہیں ان میں COVID-19 کے ووٹرز کا میرے خیال سے کافی بڑا ہاتھ تھا۔
جن جن گروپ سے آپ لوگوں کو توقعات تھیں وہ پوری ہوئیں؟
میرے خیال سے مسلم ووٹ بھی ڈیوائڈ رہا اس دفعہ۔ میں نے کافی دیکھا ہے گروپس بنے ہوئے تھے مسلمز فار ٹرمپ، جبکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مسلم جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے۔ دوسرا یہ کہ جوئش ووٹ جو ہے اس کی بڑی تعداد ٹرمپ کے فیور میں تھی، جو کہ ٹریڈیشنل ڈیموکریٹ ووٹرز ہیں، لیکن ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا ہے اپنے پچھلے 4 سال کے دور حکومت میں، تو اس کی وجہ سے جوئش ووٹس کی ایک بڑی تعداد یا پرو اسرائیل ووٹ کی ایک بڑی تعداد جو ادروائز ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ انڈین ووٹ بھی ڈیوائڈیڈ رہا، کچھ لوگ کمالا ہیرس کی وجہ سے بائیڈن کے فیور میں تھے، اور لیکن ٹرمپ نے جو ابھی ریسنٹلی کلوز ریلیشنز کیے انڈیا کے ساتھ، وہاں جا کے ڈیفینس پیکٹ وغیرہ چائنا کے خلاف مختلف سمجھوتے کیے. تو اس کی وجہ سے انڈین کمیونٹی کا ووٹ بھی ڈیوائڈیڈ تھا. بلیکس جو ہیں ان کے بارے میں بھی, بلیکس اور لاٹینو ووٹس, آپ دیکھیں نا فلوریڈا میں لاٹینو پاپولیشن اتنی زیادہ ہے لیکن فلوریڈا ٹرمپ جیت گئے.
تو آپ نے ٹیلی ویژن پہ جو انتخابی نتائج ہیں وہ دیکھے کہ یعنی کاؤنٹنگ جو ہوئی ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں کہ صحیح طریقے کار سے ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے؟
دیکھیے جو ان پرسن ووٹ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے خیال سے ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی ہے کہ جس سے کہا جائے کہ وہاں کوئی پرابلم ہوا ہے. اب جو میل ان ووٹس ہیں تو میل ان ووٹس میں کی وجہ سے ہی الیکشن میں ڈیلیز بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے.
یہ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک عہدیدار علی اکبر مرزا. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کی بنیاد ابھی مستحکم ہے.
میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ امپریشن غلط کریٹ کیا گیا تھا ڈیموکریٹس کو لینڈ سلائڈ وکٹری ملے گی, کیونکہ ارلی آن بھی اگر آپ دیکھیں تو ریپبلکن کے جو ووٹ بینک تھا 42% کا وہ انٹیکٹ تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہم کہ ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ امید سے زیادہ پرفارم کیا ہے, لیکن ایون دو کہ کووڈ وغیرہ بھی نے کافی ڈیمیج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, لیکن ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہا ہے.
تو اس مرتبہ آپ نے جو ڈیموگرافکس دیکھیں اس میں 2016 کے نسبت کوئی تبدیلی دیکھی یا کوئی ایسے نئے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تعداد میں ٹرمپ کے لیے ووٹ دیا؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کا ایک سلوگن تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, اور ان سورسنگ کی جو باتیں کی تھی اور لوکل اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی باتیں کی تھی, وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. لوگ اس کے بارے میں ان پہ ابھی بھی یقین کرتے ہیں اور اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے تھے. تو اچھا اس میں جتنے بھی کالج کے لڑکے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان سب نے جو ہے وہ لگ رہا ہے ایسا ہے جو میں نمبر دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے پہلے الیکشن کے مقابلے میں.
آپ کے خیال میں ووٹوں کی گنتی کس حد تک شفاف رہی ہے؟
میرا بلیو ہے انسٹیٹیوشنس کے اوپر, امریکن انسٹیٹیوشن پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وتھ مائنر ایرر جو ہے وہ ووٹنگ صحیح ہوگی اور اپنے ٹائم پہ وہ ڈلیور کریں گے. اور چونکہ ایک یہ یو نو اٹس اے موونگ ٹارگیٹ ہے, صبح سے لے کے رات تک وہ چل رہا ہے کاؤنٹنگ, تو آپ کو کبھی نظر آتا ہے کہ ریپبلکن اوپر ہے کبھی ڈیموکریٹ اوپر ہے, تو وی شوڈ ناٹ ٹیک دیٹ ایز اے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا کوئی اس میں ایرر ہے.
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اس بار ایک بڑی تعداد ان ووٹروں کی رہی جنہیں زومرز یا جنریشن زی کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ نسل 1996 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کی ہے اور ان میں سے بیشتر پہلی بار کسی صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈال رہے ہیں. زومرز کو یہ نام بومرز کی اصطلاح پر دیا گیا. پیو ریسرچ سینٹر کے اس سال کی ایک رپورٹ کے مطابق اس الیکشن میں ووٹ دینے کے اہل ہر 10 افراد میں سے ایک کا تعلق جنریشن زی سے ہے. یہ اہم کیوں ہے اسی بارے میں سنتے ہیں معروف اسکالر اور تجزیہ کار ڈاکٹر عادل نجم سے شہناز عزیز کی گفتگو.
تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹیکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اس الیکشن میں؟
میرے خیال میں دیکھیں ایک تو پوری دنیا میں اس وقت جو اگر آپ دیکھیں سیاست کسی ملک میں, پاکستان اٹھا لیں, امریکہ اٹھا لیں, یورپ کر لیں, یونائٹڈ افریقہ, تو جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, جو نوجوان طبقہ ہے وہ ایک انکریزنگ امپورٹینس لے رہا ہے. اور مومن تو وہ امپورٹینس لیتا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, انکریزنگلی وہ ایک پولیٹیکل امپورٹینس لے رہا ہے. مثلا اگر آپ یہ جو جس کو ہم کہتے تھے عرب اسپرنگ, وہ کس نے کی؟ نوجوانوں نے کی. گریٹا اور کلائمیٹ کا آپ نے ذکر کیا, کس نے کیا؟ نوجوانوں نے کیا. اگر بھارت میں سڑکوں پہ کون نکلے؟ نوجوان نکلے. اگر پاکستان میں نظر آتا ہے تو کون نکلے؟ نوجوان نکلے. یہی آپ کو چلے میں نظر آتا ہے, یہی آپ کو لبنان میں نظر آتا ہے, یہی آپ کو افریقہ میں نظر آتا ہے. تو سڈنلی وی فائنڈ کہ ینگ پالیٹکس ہے وہ پوری دنیا میں اہمیت لے گئی. اور امریکہ میں یہ سرپرائز اس لیے ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے عموماً مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ نوجوان سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, اتنا ووٹ نہیں دیتے تھے, لیکن میرے خیال سے نمبروں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے 10-1 سال میں نوجوان جو ہے وہ انکریزنگلی انٹرسٹڈ ہو گئے. اور سب سے بڑا اس کا محرک یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایز ویل ایز ایشوز ایسے چینج ہو گئے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ اب سیاست کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اس لحاظ سے بھی کہ وہ خود پارٹیسپیٹ کریں, ووٹ کریں, اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ اگر دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہیں کانگریس کے سینٹ کے وہ بھی ایک طرح سے ٹلٹ ہو رہے ہیں ینگ بنسبت کم از کم پچھلی کچھ دہائیوں کی.
تو آپ کی جو ایک آپ پیپر تھا, آپ کی ایک ریسرچ تھی پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ تھی, تو وہ یوتھ پر مرکوز تھی, اس میں یہی بات آپ کو نظر آئی؟
جی بالکل, پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے, پاکستان میں تو امریکہ سے کہیں زیادہ. دیکھیں ہمارا تو جو ہم یوتھ کو پاکستان میں ڈیفائن کرتے تھے کہ جی 15 سے 29 سال کی عمر, اور میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے, جو مستقبل ہے, وہ صرف وہ کرے گا جو آج 15 سے 29 سال کے درمیان ہے. اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارے پاکستانیوں کو ایک لائن میں اتنا کر دیں, ہر 3 میں سے 2 جو ہیں وہ 30 یا اس سے کم عمر کے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی الیکشن نہ صرف بلکہ ہر الیکشن پاکستان کی آج سے لے کے 2040-2045 تک ایوری الیکشن کا فیصلہ وہ ینگ ووٹر کریں گے جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہوں گے.
اچھا, تو امریکہ میں یہ پیو کی پھر ریسرچ کی میں بات کروں گی, اس کے مطابق ہر 10 میں سے 1 ووٹر جو ہے وہ اس نسل کا ہے جو 1996 کے بعد پیدا ہوئی ہے. تو یہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے اب آئندہ کی جو سیاست ہے اس پر؟
ہوں گے اور ہو رہے ہیں, نہ صرف اس الیکشن میں لیکن دوسری الیکشنز میں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. کیوں ہوں گے؟ ایک اس لیے ہوں گے کہ یہ ایک کرائسس سے گزر ہے, ان کی جو سیاسی نشو نما ہے وہ کرائسس کے دور میں ہوئی ہے. ان کے ویوز میں فار ایگزامپل آپ نے بھی ذکر کیا کلائمیٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, مائنر ایشو نہیں ہے, 10ویں نمبر کا نہیں ہے 1ویں نمبر کا. ان کی نظر میں یہ جب انٹرنیشنل ریلیشن دیکھتے ہیں تو یہ روس کی چین کی بات نہیں کرتے, یہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. یہ جب اکانومی دیکھتے ہیں تو یہ اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں کرتے, یہ پوچھتے ہیں کہ نوکریاں ہیں کہ نہیں ہیں. یہ جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نارمل ایشوز ہوتے ہیں بڑے کلچرل قسم کے ان کو نہیں دیکھتے, یہ ان کا کلچرل ایشو جو ہے وہ ریس ہے. تو ایک ان کے ایشوز فرق ہے, دوسری ان کی ٹیکنالوجی فرق ہے. ان کی جو پاور ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 10% ہے ان کا نمبر کیا ہے, ان کی پاور یہ ہے کہ دے آر ڈسپروپورشنٹلی ایویڈنٹ ان ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا ہو دوسرا میڈیا ہو, اس میں ان کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی اکنامک پاور, حالانکہ ان میں امارت ہو یا نہ ہو, ان کی اکنامک پاور یہ ہے کہ ایز اے کنزیومر بیس ان کی تعداد ایسی ہے کہ ان کو ناراض کرنا جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں. سو ان تین چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ینگ ووٹرز ہیں, زی جنریشن جیسا آپ نے کہا یا اس سے پہلے جو ملینیلز ہیں, جو نوجوان ووٹر یا الیکٹڈ ہے وہ ایک طرف زیادہ موبلائز ہو گیا اور دوسری طرف اس کی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ بڑھ گئی.
وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں سال 2020 کے انتخاب تاریخی اعتبار سے کیوں اہم اور منفرد ہیں, اس بارے میں ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے ہیوسٹن ٹیکسس کے ایک بزنس لیڈر اور ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان چیمبرز آف کامرس یو ایس اے کے سابق چیئرمین سعید شیخ سے گفتگو کی. ان کی گفتگو سے ایک اقتباس آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
دیکھیں کہ امریکہ میں ہر الیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ جو انٹرزم ہم نے دیکھا ہے, جو انٹرسٹ دیکھا ہے, وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کی وجہ سے ہے. یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ COVID-19 نے ہر ایک انسان کو افیکٹ کیا ہے, اور اسی لیے ہسٹری میں پہلی مرتبہ امریکہ میں جو سہولتیں دی گئی ہیں ووٹنگس کی وہ بالکل منفرد ہیں. ہسٹری میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ لوگوں کو جتنی کنوینئنس پرووائڈ کی گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بہت پایا گیا اور ان کو یہ اپارچونیٹی ملی کہ وہ بہت آسانی سے ووٹ کر سکے مختلف طریقہ کار سے. خاص طور پہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے.
رول آف سوشل میڈیا کا ذکر کیجیے کہ وہ کس حد تک اس نے ایک منفرد رول پلے کیا اس 2020 کے انتخابات میں.
کیا کہ ہماری نئی جنریشن یوتھ کی جو انوالومنٹ بہت موٹیویٹڈ تھی, اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی کیمپین ہم نے شیئر ہوتے ہوئے دیکھی ہے, جس کا ایک ریزن ہماری کمیونٹی کے اور مسلم کمیونٹی کے کینڈیڈیٹس کی پارٹیسپیشن ہے اور ایکسٹرا آرڈنری سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں, ان کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ شیئرنگ, اتنا زیادہ نالج جو ہے نا پرووائڈ کی گئی ہے اباؤٹ دی الیکشن, جو کہ ثابت ہوئی ہے کہ ہم موٹیویٹ ہوئے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی ہے. ہم نے کبھی اتنا زیادہ ہماری وائس کو شیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا ود ان آور کمیونٹی. فنڈ ریزنگ میں اگر آپ جاتے ہیں تو مسلم کمیونٹی نے بے انتہا فنڈ ریزر اوینٹ کیے ہیں, ملینز آف ڈالر ریز کیے ہیں. یقیناً ان کی اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوشل میڈیا نے بہت اہم رول ادا کیا ہے کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور خصوصاً میں خاص طور پہ یہ کہوں گا آپ کو کہ گیٹ آؤٹ اینڈ ووٹ اس کیمپین میں ڈیفینیٹلی اس سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ ہسٹوریکلی میڈیا جو تھا اس نے ہمیشہ سے رول کیا ہے یو ایس الیکشنز کو, لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ ٹوٹل آزاد ہے, وہ فری ہے, ہر آدمی اپنی رائے کو بہت آسانی سے شیئر کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اس مرتبہ جس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کے ویوز کو شیئر کیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کیا ہے, اس نے یقیناً ایک ہسٹورک ٹرن آؤٹ جو نا الیکشن میں دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو نمبرز بتائیں گے جب الیکشنز کے ریزلٹس اناؤنس ہوں گے, وہ یہ ثابت کریں گے کہ سوشل میڈیا کا جو رول تھا وہ بہت نمایاں تھا, اور یہ جس طرح کا ٹرن آؤٹ ہے اور اسی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس نے الیکشن کو بڑا انپریڈکٹڈ کر دیا ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے, وہ ٹوٹل جو ہے ایک سرپرائز کے طور کے اوپر اس سوشل میڈیا کیمپین کے نتائج ہم سب مل کے دیکھیں.
یہ تھے سعید شیخ, جو ہیوسٹن ٹیکسس کے ایک بزنس لیڈر اور ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان چیمبرز آف کامرس یو ایس اے کے سابق چیئرمین یاسمین جمیل سے گفتگو کر رہے تھے. امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ابھی تک کسی بھی امیدوار کے حق میں کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا, لیکن پاکستان میں گزشتہ 40 سال سے قیام پذیر افغان پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا. اسلام آباد میں مقیم افغان پناہ گزین کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی منصب صدارت سنبھالے وہ رواں سال فروری میں کیے جانے والے دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے اپنی کوششیں تیز کرے. ہمارے نامہ نگار نظر الاسلام نے پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں سے بات کی ہے, آئیے آپ کو سنوائیں.
ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہی جیتے جو ہمارا ساتھ امن معاہدہ کیا افغانستان کے امن کے لیے, وہی جیتے اور ہمارا ملک میں جھگڑا وغیرہ ختم ہو جائے.
جو بھی آ جائے ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. جو امریکہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے اس کو پورا کرے, اس سے جو ہے نا ہمارے جتنے ماجرے سب کو خوش ہے. بس امریکہ کو افغانستان سے نکلنا چاہیے.
بھی دیکھنا ایک مہینے وہ میٹنگ کا قطر میں گزر گیا, بات ایک نہیں مانتا ہے, دوسرا نہیں مانتا ہے. ابھی بھی افغان ماجر چوئے یہ انتظار میں صبح ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. ابھی کے حالات آخری دیکھنا ہے, حالات صحیح نہیں ہے, جنگ زیادہ ہو گیا کم نہیں ہوا. نمے خنریزی کو سامنے دیکھنا ہے, ہمارے بندہ کے ساتھ ٹی وی ہے, چینل ہے, وہ دیکھنا ہے, پاکستان میں دیکھنا ہے, ہر جگہ بھی دیکھنا ہے. حالات بہت خراب ہے, ابھی یہ حالات میں امریکہ کیسے جا رہا ہے. اس تک ہم امریکہ جائے کہ افغانستان میں امن آیا ہے, کہ امن آیا ہے پھر اس کو مرضی ہے جائے گا جاوے, ابھی کو امن نہیں آیا.
افغانستان میں 40 سال سے لڑائی شروع ہے, لوگ بہت غریب ہیں. وہ ادھر اسی طرح یہ جو اقوام متحدہ جو مالی امداد کرتے ان لوگوں افغانستان والا کے ساتھ اس کو پیسہ دے صحیح طریقے سے, اور ادھر سے لڑائی جب ختم ہو گیا, کاروبار ادھر ٹھیک ہو گیا, لوگوں کے پاس پیسہ آیا, لڑائی ختم ہو گیا تو خود بخود امن آ جائے گا. ایک تو لڑائی ہے, دوسرا ادھر غربت ہے, یہ دونوں وجہ سے افغانستان میں امن نہیں ہے.
یہ تھے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین جو امریکی انتخابات کے بعد منتخب ہونے والے صدر سے اپنی توقعات کا اظہار کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب ایک اور رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، اسلام آباد سے موصول ہوئی ہے۔ صوبہ پنجاب کے ضلع خوشاب کے علاقے قائد آباد میں ایک بینک کے برانچ مینیجر ملک عمران حنیف کو اس کے سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر توہین رسالت کی آڑ میں قتل کر دیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے موقع پر ہی گارڈ کو گرفتار کر لیا اور پولیس قتل کے محرکات کے بارے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نزل الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مقامی پولیس نے بتایا کہ پولیس کو صبح یہ رپورٹ موصول ہوئی کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بینک کے مینیجر پر فائرنگ کی ہے، جس کے بعد پولیس نے موقع پر ہی گارڈ کو گرفتار کیا اور اس نے بتایا کہ اس نے بینک مینیجر کو توہین رسالت پر فائر کیا ہے۔ تاہم ضلع پولیس آفیسر کے مطابق پولیس قتل کے محرکات کے بارے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے اور اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پولیس آفیسر کے مطابق ملزم احمد نواز کی گرفتاری کے بعد تھانے کے سامنے 4,000 سے 5,000 افراد کا مجمع لگ گیا، جس کی تسلی کے لیے مقامی علماء کرام، امن کمیٹی کے نمائندگان اور سیاسی قائدین کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ ملزم پولیس کی تحویل میں ہی رہے گا، ایف آئی آر کٹے گی اور تفتیش میرٹ پر ہوگی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ دونوں افراد، بینک مینیجر اور گارڈ، کا تعلق سنی بریلوی مکتب فکر سے تھا اور وہ بشمول بینک سٹاف دوسرے افراد سے بھی واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ تاہم ایک مقامی شخص نے نام نہ بتانے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بینک مینیجر اور گارڈ کے درمیان کوئی زیادہ تناؤ نہیں تھا، بلکہ بینک مینیجر گارڈ کے لیٹ آنے اور ڈیوٹی میں کوتاہی سے ناخوش تھے۔ دوسری جانب ملک عمران حنیف کے گھر والے پولیس کی ابتدائی تفتیش سے خوش ہیں اور کہا ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے آنے کے بعد ہی اپنی آئندہ حکمت عملی وضع کریں گے۔
یہ واقعہ ہے کہ بھائی جب اندر گئے ہیں اور یہ بھی پیچھے سے اندر گیا اور خیر آواز آئی اور ہم اندر گئے ہیں، تو اس نے دو فائر کیا، تیسرا فائر کیا تو گارڈ نے اس کو دھکا دیا ہے، تو وہ فائر اوپر لگا ہے۔ ابھی ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ وغیرہ ملے گی، تو اس کے بعد ہم مزید کاروائی کے لیے سوچ رہے ہیں۔
پاکستان میں توہین رسالت کو بہت زیادہ حساس مسئلہ قرار دیا جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ بوسنیا ہرزیگوینیا کے ایوان صدر کے چیئرمین کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے پوری دنیا بالخصوص یورپ میں اسلامو فوبیا کے عروج پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور آزادی اظہار رائے کے نام پر تفرقہ انگیز بیانات کے اجرا سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں، جہاں محکمہ آثار قدیمہ اور میوزیم نے بالی ووڈ کے لیجنڈری فنکار دلیپ کمار اور راج کپور کے پشاور میں واقع گھروں کو تحویل میں لے کر آرٹ میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر ان گھروں کے موجودہ مالکان اس حکومتی اقدام سے مطمئن نہیں۔ نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پشاور کے تاریخی قصہ خوانی بازار کے بیچو بیچ محلہ خداداد کی ان گلیوں میں کبھی یوسف خان نامی بچہ کھیلا کرتا تھا، جسے بعد میں ان کی کامیاب اداکاری کے باعث دلیپ کمار کے نام سے جانا گیا۔
محلہ خداداد کبھی رہائشی علاقہ تھا، مگر اب کاروباری مرکز بن چکا ہے۔ دلیپ کمار کا گھر چاروں اطراف سے دکانوں اور گوداموں میں گھرا ہوا ہے۔
11 دسمبر 1922 کو دلیپ کمار اس گھر میں پیدا ہوئے۔ کسی زمانے میں چار ملے کے اس گھر کی دو منزلیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب خستہ حالی کے باعث اس کے اندر نہیں جایا جا سکتا۔ تنگ دستی اور کاروباری خسارہ کی وجہ سے دلیپ کمار اپنے خاندان کے ہمراہ 1930 میں ممبئی منتقل ہو گئے۔
دلیپ کمار کے آبائی گھر سے تھوڑی ہی فاصلے پر کپور حویلی ہے، جو کہ قدرے بہتر حالت میں ہے۔ صبح خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ نے بالی ووڈ کے ان عظیم فنکاروں کی رہائش گاہوں کو سرکاری تحویل میں لے کر آرٹ میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے فیصلے ماضی میں بھی ہوئے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اب اس سلسلے میں سنجیدہ ہے۔
اس سے پہلے جو ہم نے اعلان کیے تھے، اس کی پروٹیکشن کا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے موجودہ مالکان اس کو گرا کے آپ ایک کمرشل پلازا بنانا چاہتے تھے، تو آج سے کچھ 2 سال پہلے ہم نے انٹروین کیا اور اس کو کمرشل پلازا بنانے سے روکا. ہم اس کو پرچیز کر رہے ہیں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے ذریعے, اس کی ریسٹوریشن کریں گے, کنزرویشن کریں گے تاکہ اس کی اپنی حالت برقرار رہے. ہم نے اپنے لیے ٹارگیٹ 2 سال کا رکھا ہے کہ اس کی بحالی ہوگی اور اس میں میوزیم بنے گا, بشرطے کہ اس میں کوئی لیگل ایشوز, لیٹیگیشن وغیرہ, کورٹ کے ایشوز نہ ہو.
پشاور میں کپور حویلی سن 1966 سے حاجی خوشحال رسول کی ملکیت میں ہے. مالکان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت انہیں مناسب قیمت ادا کرے تو انہیں اسے بیچنے میں کوئی اعتراض نہیں, بصورت دیگر وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے.
ہم جائیں گے انشاءاللہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اعلیٰ درجہ جائیں گے, بھی ہمارے باپ کے نام کا ہے, باپ کے نام کا ہے, اور ہم نے اس کو بہت بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے. ہم 2000 روپے میں 2 ارب, ہمیں 2 ارب روپے مل جائے.
ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں اور فلموں کی نمائش پر بھی پابندی ہے, ماہرین کے مطابق بالی ووڈ لیجنڈز کے گھروں کو میوزیم بنانے کا اچھا اثر ہو سکتا ہے.
فن و ثقافت کے لیے کوئی جغرافیائی حدود جو ہے نا وہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا. فلمیں دہشت گرد نہیں ہوتی, لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں, لوگوں کا ذہن جو ہے نا دہشت گردی پہ مبنی ہوتا ہے.
دلیپ کمار اور راج کپور کے علاوہ امجد خان, ونود کھنہ اور شاہ رخ خان کے خاندانوں کا تعلق بھی پشاور سے تھا. پاکستان اور ہندوستان کے حکمران تو نہ جانے کب ایک میز پر بیٹھے, مگر امید کی جا رہی ہے کہ بالی ووڈ کے سپر سٹارز کے لیے سرحد کے دونوں جانب پائے جانے والی محبت عام لوگوں کو قریب لانے میں مدد ضرور دے گی. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے امریکی کانگریس کو ان لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست پیش کی ہے جنہوں نے ہانگ کانگ کی آزادیوں اور خود مختاری کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے انتباہ کیا کہ ایسے مالی اداروں کے خلاف تعزیرات آنے والی ہیں جو ان کے ساتھ وسیع کاروبار کرتے ہیں. اس سال کی رپورٹ میں عوامی جمہوریہ چین اور ہانگ کانگ کے 10 ایسے عہدیدار شامل ہیں جن کی کارروائیوں نے اجتماع, اظہار رائے اور پریس کی آزادیوں یا قانون کی حکمرانی کو زک پہنچائی ہے یا جن کے اقدامات سے ہانگ کانگ کی خود مختاری کم ہو گئی ہے. اس فہرست میں ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم شامل ہیں. 7 اگست کو امریکہ نے انتظامی حکم نامے 13,936 کے تحت انہی افراد کے خلاف انفرادی طور پر تعزیرات عائد کر دی ہیں. چینی کمیونسٹ پارٹی یا سی سی پی نے سوچے سمجھے انداز میں خود مختاری کو ختم کر دیا ہے, جس کا وعدہ بیجنگ نے چینی برطانوی مشترکہ اعلان کے تحت جو اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ معاہدہ ہے ہانگ کانگ کے لوگوں اور دنیا سے کیا تھا. محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن آرٹیگس نے کہا ہے کہ جون میں نیشنل سیکیورٹی کے قانون کے نفاذ کے تحت سی سی پی نے ہانگ کانگ میں جمہوری اداروں, انسانی حقوق, عدالتی آزادی اور انفرادی آزادیوں کو مفلوج کر دیا ہے. امریکہ نے ہانگ کانگ کی خود مختاری کی پامالی اور اس سے مکمل طور پر ہانگ کانگ کو محروم کرنے کے لیے بیجنگ اور ہانگ کانگ کے حکام کی سرگرمیوں کی کھل کر مذمت کی ہے. ان سرگرمیوں میں ایک سیکیورٹی ایجنسی کا قیام, پرامن مظاہرین کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں, قانون ساز کونسل کے 2020 کے الیکشن میں سیاسی مداخلت سے تاخیر اور ہانگ کانگ کے ان جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کی گرفتاری اور حراست شامل ہے جو ہانگ کانگ چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. کانگریس کے لیے اس رپورٹ کے اجرا سے ہانگ کانگ کے لوگوں کی آزادیوں کو ختم کرنے اور سی سی پی کی جابرانہ پالیسیوں کو مسلط کرنے کے لیے بیجنگ کی کوششوں کی امریکہ کی جانب سے سخت مخالفت کا اظہار ہوتا ہے. امریکہ سی سی پی پر اس بات کے لیے زور دیتا رہے گا کہ وہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ہانگ کانگ کے لوگوں کے انسانی حقوق اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بحال کر دے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے لیے منگل کے روز ہونے والی ووٹنگ کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اب تک 44 ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں اور مزید 6 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن 253 اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 213 الیکٹرک ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدر کے انتخاب کے لیے کم از کم 270 الیکٹرل ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ ان انتخابات کے بارے میں تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کے لیے ہمارے بلٹن سنتے رہیے گا۔ اب بیجت جلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔